رمضان کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا، جلا دینا، رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے، رمضان کا مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس مہینے کو، روزے کے مہینے کو رمضان کہتے ہیں. لِأَنَّهُ يَرْمُضُ السَّيِّئَاتِ، يَرْمُضُ السَّيِّئَاتِ، کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے اور دھو دیتا ہے. یہ بڑا مبارک مہینہ ہے جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور اللہ پاک کی رحمت کے خصوصی دروازے جو صرف اسی مہینے میں کھلتے ہیں، سارا سال اور دنوں میں نہیں کھلتے جو ان دنوں میں کھلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ ہوتا ہے، اور دنوں میں نہیں ہوتا. پر جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور دنوں میں کھلے ہوتے ہیں. شیطان بند ہوتے ہیں، اور دنوں میں کھلے ہوتے ہیں. ایک فرشتہ مسلسل اعلان کر رہا ہوتا ہے، برائی کرنے والے بس کر، توبہ کر، نیکی کرنے والے ہمت کر، آگے بڑھ. یہ ایک اعلان مسلسل ہوتا رہتا ہے، برائی کرنے والے بس کر، توبہ کر، نیکی کرنے والے ہمت کر، آگے بڑھ. صبح اس جاتے رمضان کی برکات اور ثمرات ہم اللہ پاک سے مانگ لیں، کہ جیسے مسجدیں ہماری آباد ہو جاتی ہیں رمضان میں، سارا سال ایسے ہی آباد ہو جائیں. اللہ پاک سے ایسی قبولیت مانگ لی جائے کہ سارے سال نمازیوں کی تعداد ایسی رہے جیسے رمضان میں رہتی ہے. ہماری جماعت گئی تھی اردن، تو ہم اسرائیل کی پٹی کے ساتھ ساتھ سفر کیا ہم نے، تو وہاں عربوں نے ہمیں بتایا کہ جو فلسطین کی آمد رفت ہے، عربوں کی بھی آنا جانا ہے. تو یہ یہود ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری فجر میں کتنے نمازی ہوتے اور جمعے میں کتنے نمازی ہوتے، پوچھتے ہیں. تو ہم نے ان سے پوچھا، بھئی یہ کیوں پوچھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی جمعے کی نماز کی حاضری اور فجر کی نماز کی حاضری برابر ہو جائے گی تو یہودی تباہ ہو جائیں گے، یہود پہ زوال آ جائے. تو بھئی ہم اللہ سے یہ مانگیں کہ جمعے کی نماز جیسی حاضری ہر نماز میں ہو. غفلت ایسی آئی ہوئی ہے، بہت بڑا طبقہ ہے جو صرف جمعہ ہی پڑھتا ہے اور کوئی نماز نہیں پڑھتا، جمعہ کو آ جاتا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پکے نمازی بن جاتے ہیں، اور جو ہی رمضان جاتا ہے تو پکے بے نمازی بن جاتے ہیں. ایسی رمضان کا مہینہ آئے گا تو قرآن کھول کے بیٹھے ہوں گے، رمضان جائے گا تو قرآن بند کر کے پھر اگلے سال اس کو کھولیں گے. بھائی نماز تو اللہ نے پانچ وقت فرض کی ہے، اگر ہم اللہ کا رزق آٹھویں دن کھاتے ہوں تو آٹھویں دن جمعہ پڑھ لیا کر، اور اگر روزانہ کھاتے ہیں تو روزانہ اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر سال میں ایک مہینہ اس کی روٹی کھاتے ہیں تو سال میں پانچ نمازیں پڑھ لی جائیں ایک مہینے کے لیے، اور اگر ہر آن ہر گھڑی اس کی نعمتیں ہم پر بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں تو یہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا سر اس کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکا رہے، اس کے سامنے مانگتے رہیں. پچاس نمازیں اللہ نے فرض کی نماز کی عظمت اور اہمیت کو بتانے کے لیے، تمہارا دنیا میں اور کوئی کام نہیں سوائے اس کے. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دنیا میں تم صرف عبادت کے لیے آئے ہو اور کوئی کام نہیں. نظام زندگی چونکہ اس سے دوسرے نظاموں میں بھی امتحان لینا تھا، تو پھر اللہ نے پانچ کرنے کا، جاؤ بازار جاؤ ہم دیکھیں گے کیا کرتے ہو، کھیت میں جاؤ ہم دیکھیں گے کیا کرتے ہو، عدالت میں جاؤ ہم دیکھیں گے کیا کرتے ہو، سیاست میں جاؤ، حکومت میں جاؤ، شادیاں کرو ہم دیکھیں گے کیا کرتے ہو. تو بھئی ایک تو ہم سارے بھائی آج یہ طے کریں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قبول کروائیں، اور اپنی اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے اپنے محلوں میں نیت کریں کوئی بے نمازی نہ رہے. یہ سارا مجمع فیصلہ آباد کا ہی ہے، آپ سب یہ نیت کریں کہ ہم فیصلہ آباد میں کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑیں، سب کو نماز پہ لیں. اگر فیصلہ آباد کے آدھے سے زیادہ مسلمان مرد عورت نمازی ہو گئے تو سارے عالم کے لیے یہ شہر ایک نمونہ بن جائے گا. سارے وشا کبھی نہ ہوں، آدھے سے پچاس کے اکاون ہو جائیں، اکاون ہو جائیں نمازی، اکاون ہو جائیں بے نمازی، انچاس ہو جائیں، اسی وقت اللہ پاک کا غیبی نظام ہمارے حق میں چلنا شروع ہو جائے گا. ہمارے گھروں میں کوئی عورت بے نمازی نہ ہو, کوئی بچی بچہ بے نمازی نہ ہو, ہمارے بازار, ہماری دکانیں, ہمارے بازاروں میں, کھیتوں میں کوئی بے نمازی نہ ہو. جب آپ لوگ ہڑتال کرتے ہیں اور دکانیں بند کر دیتے ہیں, نماز کے لیے کوئی نہیں بند کروا سکتے. ہڑتال کرنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا, آج تک تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور الٹا غریب لوگوں کی روزی پہ آپ لوگ لات مارتے ہیں. یہ جتنے تاجر ہیں یہ ایسے ظالم ہیں, نہ ان کو ریڑی والوں کی روٹی نظر آتی ہے, نہ مزدوروں کی روٹی نظر آتی ہے, نہ روزانہ جو بیچارے تازہ روزی کما کے چھابڑی لگاتے ہیں اور اپنی تازہ روٹی کما کے لے جاتے ہیں, ان پر انہیں رحم ہی نہیں آتا, صرف اپنے پیسے ہاتھ سے جا رہے ہیں. ان کو بچانے کے لیے دکانیں بند کرو, دکانیں بند کرو, دکانیں بند کرو. تو بھائی یہ تو آج تک تو کبھی ہڑتال سے کوئی مسئلہ حل ہوا نہیں. آزمائش تو اللہ نے ڈالی ہوئی ہے, یا بجائے توبہ کرنے کے ہڑتالیں کرتے ہیں. وہ مجھے پتا چلا, وہ یہ جو کیا کہتے گھنٹہ کر, اس میں کٹے ہو کے تاجروں نے اذانیں دی. اذانیں دینے سے کیا بنے گا؟ سارے بازاروں میں تو سودی کاروبار چل رہا ہے, سارے بازاروں میں جھوٹ چل رہا ہے, شریعت کے خلاف کرو. صرف سودی نہیں, کاروبار ہی شریعت کے خلاف ہو رہا. کہیں باطل سودے ہیں, کہیں مکروہ سودے ہیں, کہیں حرام سودے ہو رہے ہیں, کہیں فاسد ہو رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہر جگہ شریعت ٹوٹ رہی. اس لیے کہ سودے کرنے والے کہتے ہیں اس کو مولوی صاحب اس کو جائز کر کے دو, اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں, اس میں کوئی فتوا نکالو کہ جائز ہو جائے. وہ یہ نہیں پوچھتے کہ اس میں شریعت کیا کہتی, وہ یہ کہتے ہیں میں یہ کر رہا ہوں, اس کو جائز کرنے کا کوئی فتوا نکالو, کوئی راستہ نکالو, اور راستے نکالنے والے ہر زمانے میں موجود رہے ہیں. ہندوستان میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی, تو ایک آیا کسی مولوی صاحب کے پاس کہ جی کوئی مسئلہ بتاؤ. انہوں نے کہا اب تو حرام ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں جی کوئی راستہ بتاؤ. کا راستہ ہی کوئی نہیں. تو اس نے مسلح کے نیچے ایک لفافہ رکھا, کہا جی کوئی راستہ بتاؤ. کہا اچھا سوچنا ہی پڑے گا. کیا کہا تھا؟ کہا جی میں نے کہا تھا 3 طلاق. انہوں نے کہا ہوئی کوئی نہیں, موجیں کرو. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا وہ بڑی کاف ہوتی ہے طلاق, تم نے چھوٹی کاف سے کہا ہے. تو ایسے مسئلے بتانے والے ہر جگہ ہوتے ہیں. ایک بزرگ کو پتا چلا کہ انہوں نے یہ کہا ہے, تو انہوں نے اس پہ فرمایا, یہ لطیفہ نہیں ہے, سچ صحیح واقعہ ہے, تو ان بزرگوں نے فرمایا پھر تو نکاح ہی نہیں ہوا, کیونکہ بڑے کاف سے کہنا تھا قبول کیا, تو اس نے چھوٹے کاف سے کہا تھا میں نے قبول کیا, لہذا نکاح ہی نہیں ہوا. تو جب تک یہ تاجر اپنی تجارت کو شریعت کے مطابق نہیں لاتے, تو اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط کرتا رہے گا. جو ان کی کمائیاں زبردستی ان کے چھین چھین کے اپنی عیاشیوں کے لیے پیسہ لیں گے ان سے, یہ ہڑتالیں کرتے ہیں اور غریبوں کی روٹی ماری جاتی, مزدوروں کی روٹی ماری جاتی, تازہ روٹی کمانے والے بیچارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو ٹیلی فونوں پہ پھر بھی اپنے کام کرتے رہتے ہیں, ان غریبوں کا ان کو احساس ہی نہیں ہوتا. تو اگر اتنا سارا کام یہ اپنے پیسے کے لیے کر سکتے ہیں, تو نماز کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ نماز پہ سارے بازار بند ہو جائیں, ساری فیکٹریاں بند ہو جائیں, یہ ساری منڈیاں بند ہو جائیں, عدالتیں بند ہو جائیں. اللہ اکبر, بڑے کی پکار ہے, دوڑو. تو اگر سارا نہیں ہو سکتا, تو آپ تو نیت کریں کہ ہم اپنی دکانیں بند کریں, وقفہ برائے نماز لکھو, اس کے اوپر بورڈ لگاؤ وقفہ برائے نماز. تو اگر ملازم ہیں دکان پہ تو ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں, ان کو مت چھوڑیں, میں نماز پڑھی ہوں تو کھلوتا رہوں. ہاں یہ ظلم نہ کریں تو پیچھے دکان کھلی رہے, نہیں نہیں بند کرو, اس بھانڈے کو ابھی توڑو, کب اللہ ہی دے گا, اس کو بھی لے کے چلو. اس کی نماز کا فکر کریں کہ میرے 100,000,000,000 کے پیچھے اس کی نماز چلی گئی, تو میں نے کون سا انصاف کیا, کتنا بڑا ظلم کیا میں نے. نماز پر سر کوئی نہ بند کرے. آپ تو شور جو یہاں دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں, تاجر بیٹھے, یہ تو نیت کریں کہ ہم اپنی نماز کے اوپر دکان بند کر دیں. وقفہ برائے نماز اوپر لگا دیں گے. الرزق علی اللہ, رازق تو اللہ ہے. جرا قلم القضاء بما یکون فسیان التحرک والسکون, تقدیر کا قلم چل چکا ہے, جو آئے گا وہ جا نہیں سکتا, جس نے جانا ہے وہ آ نہیں سکتا. ما اصابک لم یکن لیخطئک, ما اخطأک لم یکن لیصیبک, جو ملنا ہے اس نے جانا نہیں, جس نے جانا ہے اس نے آنا نہیں. نماز کے لیے دکانیں بند کریں, کوئی بے نمازی نہ رہے ہمارے گھر میں. کہوں یہ مجمع تو 100% اس کی نیت کر لے. کیوں بھائی نیت کر لیں؟ اب جن کو اللہ پاک نے رزق دیا ہے اس کی زکات نہیں دیں. اگر یہ فیصل آباد کے تاجر زکات دیں تو پورے پنجاب کو غریبوں کو یہ کافی ہو سکتا. صرف فیصل آباد نہیں, پورے پنجاب کے غریبوں کے لیے فیصل آباد کے تاجروں کی زکات کافی ہو سکتی, اور پورے پنجاب کے مسکینوں ناداروں کے لیے فیصل آباد کے تاجروں کی زکات کافی ہو سکتی اگر یہ زکات ادا کریں. نماز پڑھنے والوں کی تعداد پھر بھی زیادہ ہے, زکات دینے والے اس سے بھی تھوڑے ہیں, اس سے بھی تھوڑے ہیں. کیونکہ پیسہ جو ہاتھ سے جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا بخیل سے کوئی یاری نہیں, اللہ تعالیٰ کی بخیل سے کوئی واسطہ نہیں اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم میں جنت الفردوس میں بخیل کو داخل نہیں ہونے دوں گا. ساری رات الٹا لٹک کے عبادت کرے, ساری رات تہجد پڑھے, سارا دن روزے رکھے, جنت الفردوس جنت میں چلا جائے گا, پر جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا اگر وہ بخیل ہے. تو اللہ کے نام پہ مال خرچ کیا جائے, غریبوں کو تلاش کیا جائے, فقیروں کو تلاش کیا جائے, ان کے گھر جا کر ان کو پہنچایا جائے, نہ کہ یہ انتظار کرتے کہ ہم سے کوئی لینے آئے, ہم سے کوئی لینے آئے اور اپنی آسان سہولت تلاش کر لیں, کوئی ہمارے پاس آ جائے گا ہم دے دیں گے. نہیں, جس پر زکات فرض ہے اس پر غریبوں کو تلاش کرنا بھی فرض ہے. اگر صحیح جگہ نہیں دی تو دوبارہ دینی پڑے گی. اور آدمی زکات دینے سے سخی نہیں بنتا, بخیل بھی نہیں رہتا اور سخی بھی نہیں بنتا, بخل سے نکلتا نہیں اپنا اور سخاوت میں داخل نہیں ہوتا. بخل سے نکل آتا ہے لیکن سخاوت میں داخل نہیں ہوتا. تو سخی بنتا جب آدمی زکات سے اوپر اٹھ کے مال خرچ کرنا شروع کرتا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہل تذرون مل اجود, تمہیں پتا سخی کون ہے؟ ان کا جی پتا نہیں. آپ کو پتا, آپ کے رب کو پتا. کہ اللہ الاجود الاجود, آپ نے فرمایا اللہ سب سے بڑا سخی ہے. پھر آپ نے فرمایا وانا اجود ولد آدم, پھر میرے پھر اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں, سب سے بڑا سخی میں ہوں. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر احد پہاڑ میرے پاس سونا بن کے آ جائے تو 3 دن نہیں گزریں گے کہ سارا اللہ کے نام پہ لٹا دوں گا. ہمارے پاس تو جب پیسہ آتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ آج دیہڑی چنگی لگ گئی ہے, اور ہر طلحہ رات کو تڑپ رہے, بے چین ہو رہے. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے 1,00,000 روپیہ پڑا ہوا ہے, خرچ نہیں کر سکا ہوں, مر گیا تو میرا کیا بنے گا, آج رات مر گیا تو میرا کیا بنے گا. طلحہ الفیاض ان کا نام مشہور تھا, سخی طلحہ, وہ اشرم وبشرہ والے. صبح اٹھے سب سے پہلے اس کو تقسیم کیا, پھر جن کی جان میں جانے شکر ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو صدقہ فطر ادا کیا وہ گندم کا نہیں ادا کیا, وہ کشمش کا ادا کیا. گندم کا ادا کرو تو 20 روپے ہیں, اور کشمش کا ادا کرو تو کوئی 225 روپے ہے ایک آدمی کا. بخیلوں کے لیے گندم والا 20 روپے دے کے جان چھڑا ہے, یہ بخیلوں کے لیے ہے صدقہ فطر. بخیلوں کے لیے 2 سیر گندم 20 روپے دیتے جان چھڑائی ہیں, اور اگر اللہ کے رسول کی سنت پہ آنا ہے تو وہ کشمش کا ہے جو 70-80 روپے کلو ہے, اور 3 کلو ہے تقریباً, تو 210 روپے. 20 روپے دینے سے تو کسی بیچارے کو چھولے کی دال بھی کو نہیں دے گا, اور 210 روپے کسی غریب کو ملیں گے تو 2 دن عید کے تو اچھے گزار لے گا. اور ایک گھر میں 4 افراد ہیں تو 850 روپیہ ایک گھر میں سے گئے, ایک غریب کے گھر میں گیا تو 850 روپے سے کم از کم 2 دن 3 دن تو ان کے اچھے گزر جائیں. اگر وہی اس کو اٹھا کے 80 روپے دے دیں تو ایک دن کی روٹی ان کی مشکل سے ہے. تو اللہ کے نبی نے اوپر اٹھ کے مال لگایا ہے, بخیل بن کے مال نہیں لگایا. تو اس لیے بھائی ہم اس میں بھی غور کریں, اللہ کے نام پہ خرچ کرنا چاہیے. زکات, زکات کے علاوہ جیسے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو سستا کام کر سکتے تھے, سستا کام کر سکتے تھے لیکن اب مہنگا کام کیا. سستا بھی بتا دیا چونکہ امت ایک جیسی نہیں ہوگی, کوئی کمزور دل کے ہوں گے, کسی کو خرچ کرنے میں تکلیف ہوگی اور وہ جہنم سے بھی بچنا چاہتا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی راستہ دے دیا. چل بھائی تو پیسہ بھی اکٹھا کرتا رہو, تھوڑا سا مجھے بھی دے دے, قانون کی زد سے نکل گیا. اب جو یہاں جوڑنا چاہتا ہے اور دوزخ سے بھی بچنا چاہتا ہے تو بھائی وہ گندم والا دے دے, اور جو اللہ کے ہاں جمع کرانا چاہتا ہے. یبن آدم افرغ من کنزک عندی, اے میرے بندے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کر دے. لا غرق ولا حرق ولا سرق, نہ میرا خزانہ جلتا ہے نہ لٹتا ہے نہ ڈوبتا ہے. اوفی کہو احوج ما تکون الیہ, جس دن تو ضرورت مند ہوگا اس دن تمہیں واپس کر دوں. کئی گنا کر کے, اتنا نہیں کئی گنا کر کے واپس کروں. اور بھائی جو ادھر لگانا چاہتا ہے جگی پھوک تماشا ویک, وہ یوں کر لے. ایسے اپنی عورتوں سے پوچھ کر ان کے پاس کتنا زیور ہے, اس کو باقاعدہ اس کی زکات دی جائے. اپنی کمائیوں میں, اپنی معاشرت میں سادگی کو لایا جائے. یہ اسراف کی زندگی نے اور نمائش کی معاشرت نے ہمارے خرچے بھی بڑھا دیے, اور خرچے بڑھے تو کمائیوں کے لیے وقت بڑھ گیا. اگر زندگی سادہ ہو تو تھوڑا کمانا پڑے گا. گھر بڑے بڑے بنا لیے, ان بڑے بڑے گھروں کو سجانے کے لیے ساز و سامان اکٹھے کرنے پڑے, پھر ان کو اسی طرح برقرار رکھنے کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑے, تو دماغ تو اسی میں لگ گیا, کھپ گیا اور اسی کو برقرار رکھنے میں لگ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تبنوا ما لا تسکنون, وہاں کیا گھر بنانا جہاں رہنا نہیں ہے. جہاں رہنا نہیں ہے وہاں کیا گھر بنانا, کیا مطلب بھائی؟ ضرورت کا بنا لو, شان و شوکت کا نہ ہو. یہ میرا گیٹ دیکھو, یہ میرا بیڈ روم دیکھو, یہ میرا ٹوائلٹ دیکھو, یہ میرا ٹب دیکھو, یہ میرا فوارا دیکھو, یہ میرا گارڈن دیکھو. پھر ہم سے کہتے ہیں اب یہ تعریف بھی کریں. واجی بادشاہ ایک صاحب کمال کرتا, بڑا سونا گھر بنایا, تو ہم کوئی پاگل ہیں کہ ان کی تعریف شروع کر دیں. بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے گھر بنایا. یہ ابھی ہم نے پچھلے اکتوبر میں ہم نے گشت کیا ایک جگہ لاہور میں, ٹھوکر کے پاس ایک گھر دیکھا. وہ ایسا تھا کہ جیسے اس نے کوئی پٹا کر لیا اسرائیل سے, 200 سال تک تو ہم نے کوئی نہیں پیچھے آ جائیں. ایسا گھر تھا, کوئی 75 کنال میں, تو ایسے اس میں باغ باغیچے اور مور اور راج ہنس اور آبشاریں اور جھیلیں, اور 25,000 کا ایک پودا لگا ہوا. تو ہم تو کہتے ملنے, تو اس نے میں وہ سارا گشت کروایا. پھر آ کے بیٹھ کر اب وہ داد طلب نظروں سے دیکھنے لگا. اب یہ کوئی کہیں گے واہ جی واہ. تو میں نے کہا جی آپ کو ایک کہانی سناؤں. بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا, اس نے گھر بنایا, محل بنایا, بہت پریشان. تو اس نے لوگوں کو جمع کیا, دعوت کی اور کھانا کھلایا, کہا بولو بھائی کیسا بنا ہے. تو سب نے زمین آسمان کے قلابے ملا دی اس کی تعریف میں, ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. دو درویش بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میں, آخر میں ان کا نمبر آیا. انہوں نے کہا بھائی تم بھی بولو کیسا ہے. انہوں نے کہا جی جان بخشی ہو تو کچھ کہیں. انہوں نے کہا بخشی ہے. کہا بہت عالی شان ہے, کیا کہنے اس کے, پر اس میں دو بڑے عیب ہیں. وہ سارا مجمع ایسے چونک گیا, کون سے عیب ہیں؟ ان کا ایک تو بنانے والا مر جائے گا, دوسرا یہ گھر ایک نہ ایک دن اجڑ جائے گا. کل بیت وان طالت سلامتها یوما ستدرکهن نکباء والحوض. کوئی گھر کتنا ہی آباد کیوں نہ رہے, ایک دن مکڑیاں وہاں جالے تنیں گی اور ایک دن ویرانی کے ڈیرے وہاں ہوں گے. میں نے کہا جی آپ کا گھر بڑا خوبصورت ہے پر اس میں دو عیب ہیں, ایک آپ مر جائیں گے, ایک یہ کسی نہ کسی دن اجڑ جائے گا. تو ہم نے کہا لا تبنو مالا تسکن، جہاں رہنا نہیں وہاں گھر کیا بنانا، ضرورت کا بنائے مطلب ہے، اس لیے کہ گھر کی انتہا ہے، یا تقسیم ہوگا یا بکے گا، یہ ضرور گھر لڑائیوں کا جھگڑے کا سامان بنتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی شان و شوکت کا بناتا ہے، اس کے آگے تین بیٹے ہیں، تین اس میں کہیں کیسے رہیں گے، تین کی اولادیں اس میں کیسے سمائیں گی، لہذا اس کو یا تقسیم ہونا یا اسے بکنا ہے، یا پھر تینوں بھائی ایک دوسرے کے سر میں سوٹے ماریں گے۔ اس لیے ہم نے کہا ضرورت کا بناؤ، ضرورت کا بناؤ، اور زیادہ ہی شوق ہے تو کسی اور کو بنا کے دے دو، کسی غریب کو بنا کے دے دو، کسی غریب کو ویسے دے دو پیسے جا کے۔ لا تبنوا ما لا تسکنوا، تو اپنی زندگی میں اسراف کو چھوڑ کر میانہ روی، سادگی کو اختیار کریں، سادگی کو اختیار کریں۔ اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو پھر اوروں پہ لگاؤ، اوروں کو دو، درجہ زکات ہے اعلیٰ کی کوئی حد نہیں، جتنا مرضی کو دیتا چلا جائے، اور اللہ کے صدقے جائیں، جو جتنا دیتا ہے نا اللہ اتنا اس کو واپس کرتا رہے، وہ کر دو اور واپس، وہ اور واپس، اس کا نظام ہی ایسا ہے، لگاتے جاؤ گے وہ بڑھاتا جائے گا، لگاتے جاؤ گے وہ بڑھاتا جائے گا۔ ایسے بھائی، تو اس لیے بھائی اس کی سارے نیت کریں، ہیں ٹھیک ہے نا بھائی، اللہ کے نام پہ مال بھی لگانا ہے، جان بھی لگانی ہے، یہ نہیں مالدار کہتے ہیں چندہ لے لو تھوڑی جان بخشی کرو، غریب کہتے ہیں جان حاضر ہے پیسہ کوئی نہیں، اللہ کہتے ہیں نہیں دونوں ہی لگانی پڑیں گی، جان بھی لگاؤ مال بھی لگاؤ، تب جا کے یاری پکی ہوگی، یاری ایسے نہیں بنے گی، جان بھی لگے گی مال بھی لگے گا، کی باتیں امت میں زندہ ہو جائیں، کہ ہم قرآن کے پہنچانے والے بھی بنے اور قرآن کے ماننے والے بھی بنے، قرآن کے سمجھنے والے بھی بنے، اور قرآن کے مطابق عمل کرنے والے بھی بنے، اور اس قرآن کو سارے عالم میں لے کے پھرنے والے بھی بنے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ہے پیغام، کیا کریں، بلاغ للناس، لوگوں تک پہنچاؤ جا کے۔ اللہ نے اپنے رسول سے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، میری میں نے جو کچھ تیرے اوپر اتارا ہے وہ میرے بندوں تک پورا پورا پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے ہم سے کہا بلغوا عنی ولو آیہ فلیبلغ الشاہد الغائب، تو جس لفظ میں اللہ نے رسول سے کہا پہنچ نہیں آتا تو کسی سے سیکھنا شروع کریں، ایک ایک حرف دو دو حرف پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، ایک دن اللہ سارا ہی سکھا دے گا۔ اللہ پاک کے ذکر کے لیے کچھ وقت مقرر فرمائے، وہ اپنی کمائیوں میں علماء سے پوچھ پوچھ کے اپنے قدم اٹھائیں، کوئی ایسا کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں ہم حرام کمانا شروع کر دیں، ناجائز کمانا شروع کر دیں، غلط کمانا شروع کر دیں، علماء سے پوچھ پوچھ کر اپنی کمائیوں کی ترتیب کو قائم کریں۔ اور باقی تو ہمارے بھائی نے بتا دیا بھائی مہینے میں تین دن لگاؤ، بلال مسجد میں ہے، چونکہ ماحول میں آنے سے یہ چیزیں قابو میں آتی ہیں، بغیر ماحول کی یہ چیزیں ہاتھ میں نہیں آتی۔ ایسے بھی اللہ پاک کا ذکر کا ادنا درجہ ہے، کم از کم ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سو سو دفعہ صبح سو سو دفعہ شام پوری کر لیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا اسے یاد کرو گے اتنا وہ آپ کو یاد کرے گا۔ یہ تو عشق کی بات ہے، اجد الملامت فی ہوا کی لذیذتن حب الذکر کی فلیلمن اللوم، تو جتنا اللہ سے محبت بڑھتی جائے گی اتنا اس کا نام لینا آسان ہوتا جائے گا، آسان ہوتا جائے گا، آسان ہوتا جائے گا۔ جتنا اللہ کے رسول سے محبت بڑھے گی اتنا اس کا درود پڑھنا آسان ہوتا جائے گا، آسان ہوتا جائے گا، آسان ہوتا جائے گا۔ تو بھائی یہ سارے بھائی یہ سارا مجمع اس کی نیت کرے ہیں، اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اپنے گھروں کو مسجد بنانا ہے، گھروں میں تعلیم ہو، اپنی اولاد کو کی تربیت ہو، ماں باپ کے ذمے ہے کہ اپنی اولاد کو چند بنیادیں سکھا کے جائیں، کوئی ایمان سکھا کے جائیں، لا تشرک باللہ، ان کو نماز پہ قائم کر کے جائیں، اقم الصلاح، ان کو مبلغ اسلام بنائیں، وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، ان کو اخلاق سکھائیں، لا تصاعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، یہ بنیادیں ہیں جس پر اللہ تعالیٰ اپنی
اولاد کی تربیت کرنے کا ہمیں نظام بتاتا ہے کہ اس پر اپنی اولاد کی تربیت کی جائے. تو بھائی اس طرح اگر ہم کریں گے تو ہماری آخرت بننا شروع ہو جائے گی, اور اس میں آج تک جو ہم سے کمی ہوئی اس پر آج ہم توبہ کر لیں. ادھر ہم توبہ کریں گے ادھر اللہ معاف کر دے گا, اور اللہ پاک کے پر قربان جائیں اس کے ہاں توبہ کا دروازہ اتنا وسیع ہے, ہزار دفعہ ٹوٹ جائے اور ہزار دفعہ کرے تو جیسے پہلی توبہ کو اللہ خوشی سے قبول کرتا ہے اتنی ہی خوشی سے ہزارویں توبہ کو بھی قبول کرتا ہے. جس خوشی سے پہلی توبہ قبول کی تھی نا اسی خوشی سے لاکھویں توبہ کو بھی قبول کرے گا, اور پہلی اور لاکھویں کو ایسے جوڑ دے گا ان استقالنی اقل تولا, کہ جب تو توبہ کرے گا نا تو میں تیری اس توبہ کو ایسا پہلی توبہ کے ساتھ ملاؤں گا کہ کہیں جوڑ بھی نظر نہیں آئے گا کہ یہ توبہ سو دفعہ ٹوٹی ہوئی ہے, اور یہ توبہ ہزار دفعہ ٹوٹی ہوئی ہے, اور یہ توبہ ایک لاکھ دفعہ ٹوٹی ہوئی ہے. ایسا پلستر رحمت کا پھیروں گا کہ کہیں ایک جگہ کوئی ایک بال کے برابر بھی نشان نہیں کوئی دکھا سکے گا کہ یہ تو ہزار دفعہ توبہ توڑ کے پھر کر رہا ہے. ایسا مہربان کوئی نہیں ملے گا. ان استقالنی اقل تولا, جب بھی تو کہے گا یا اللہ میری توبہ, میں اسی وقت کہوں گا جاؤ میں نے معاف کیا. جو خوشی پہلی دفعہ تھی وہی خوشی آخری دفعہ بھی ہوگی. تو اس لیے بھائی ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں, ادھر ہم توبہ کریں گے ادھر اللہ معاف کر دے گا. اچھا بھائی ہم نے نماز نہ پڑھی اس پہ توبہ, جماعت کا اہتمام نہ کیا اس پہ توبہ, حلال نہ کمایا اس پہ توبہ, لیکن ہم نے تبلیغ نہ کی اس کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھتا کہ اس پر بھی توبہ کریں کہ یا اللہ آج تک میں نے تیرے دین کے لیے گھر ہی نہ چھوڑا, میں نے تیرے دین کے لیے وقت ہی نہ نکالا, یا اللہ میری توبہ. اس کو پہلے جرم تو سمجھوں کہ جی میں ڈاکٹر ہوں, میں تو کلینک روزانہ کرتا ہوں, میں کیسے مریضوں کو چھوڑ کے جاؤں, وہ کہ میں تاجر ہوں میرے بچے ہیں, میں کیسے اپنی دکان کو چھوڑ کے جاؤں. تو یہ کتنا بڑا جرم ہے ہمارا کہ ساری دنیا میں اسلام پھیلانا ہمارے ذمے تھا اور کبھی ہمارے خیال بھی نہ آیا کہ یا اللہ تیرے پیغام کو دنیا میں نہ پھیلایا مجھے معاف کر دے. نماز نہ پڑھنے کے جرم کا تو احساس ہوتا ہے, جی میں نے نماز نہیں پڑھی, دعا کرو اللہ مجھے نمازی بنائے, دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے روزے دار بنائے, دعا کرو اللہ میرے سگریٹ چھڑا دے, اللہ میرا نشہ چھڑا دے, اللہ میری شراب چھڑا دے, اللہ میرا جوا چھڑا دے, یہ دعائیں کرواتے ہیں. لیکن یہ دعا کرو جی میں تبلیغ میں جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کے لیے قبول فرمائے, میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کے انسان جو کفر پہ مر رہے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان جو گمراہی پہ مر رہے ہیں ان کو جہنم میں جاتا دیکھ رہا ہوں اور میرے دل میں اس کا رنج نہیں, درد نہیں, غم نہیں. اس پر رنج ہو, غم ہو, درد ہو, اس سے بھی توبہ کریں کہ جس غم کے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اتنا اپنے آپ کو تھکایا کھپایا کہ اللہ نے بھی کہا اتنا نہ کیا کر, کیا تو کہا اتنا نہ کیا کر. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, جب آدمی غم زیادہ ہو جائے نا غم تو اس سے بھی آدمی مر جاتا ہے, غم برداشت نہیں ہوتا اور مر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی کہہ رہا ہے کہ میرے نبی مجھے خدشہ ہے کہ تو یہ غم سہتے سہتے کہیں مر نہ جائے, لہذا اتنا غم نہ کرو. وہ تو اتنا غم کھا رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں اتنا نہ کر, ہمیں سر سے ہے ہی کوئی نہیں, ہے ہی کوئی نہیں. تو بھائی اس پر بھی ہم توبہ کریں کہ یا اللہ میرے کبھی دل میں آیا ہی نہ کہ میں امریکہ میں جا کے تیرا پیغام سناؤں, مجھے تو تم نے رزق دیا تھا, میں تو ہر جگہ جا سکتا تھا, یا اللہ میں کہیں بھی نہ گیا, اپنے پیسے اکٹھے کرنے میں لگا رہا, گھر بنانے میں لگا دیے, تجارت میں لگا دیے, کلینک میں لگا دیے, گاڑیوں پہ لگا دیے, تیرے دین کے لیے لگایا ہی کوئی نہ. اس پر بھی ہم توبہ کریں کہ آج اللہ پاک ہم سے ناراض ہے, اجتماعی طور پر اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے. او بھائیو جو سب سے زیادہ جلدی مانتا تھا نا اس کو منانے کا فکر ہی نہیں کیا, وہ اپنے جیسے انسان جن کے نہ اخلاق اچھے نہ کردار اچھے, نہ ہماری زندگی کے مالک نہ موت کے مالک, نہ عزت کے مالک نہ ذلت کے مالک,
ان کی خوش آمدوں میں سارا جہان پڑا ہوا ہے، اور جو اتنا مہربان کریم اللہ روٹھا بیٹھا ہے اس کو منانے کے لیے کسی کو غم ہی کوئی نہیں، دردی کوئی نہیں ہے، کہ ہمارے روز کے عمل ایسے ہیں کہ جس سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہے، جو اس کی ناراضگیوں کی نشانیوں میں سے ہے، بارشوں کا نظام بدل دیا، ظالم حکمران مسلط کر دیے، خیانت رشوت عام ہو گئی، بے حیائی عام ہو گئی، گانا بجانا عام ہو گیا۔